وَإِذَا سَأَلَ لك عبادي عني فإني قريب أجيب بعض فالداعي إذا دعاني فليستجيبوا
کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے ایمان والوں, تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ. تھوڑے دن روزے رکھ لیا کرو, پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو, تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب. اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہو ان کے ذمے فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا اسے دے دینا. اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر کرے یا زیادہ فدیہ دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے. اور تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو. وہ تھوڑے دن ماہ رمضان المبارک ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے, جس کا ایک وقت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دوسرا وقت خاصہ دلالت ہے ان جملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی. تو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے, اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں. اور تاکہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات رمضان سے محروم نہ رہو گے. اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں, اور باستثناء نامناسب درخواست کے منظور کر لیتا ہوں ہر عارضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے. تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں, امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جناب محترم ڈاکٹر سارم صاحب, جناب عبد القادر صدیقی صاحب, محترم سراج الحق سید صاحب, معزز خواتین حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے میں جناب محترم ڈاکٹر سارم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود اور گزشتہ ایک ہفتے کی شدید مشقت کے باوجود اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. پھر میں اس پروگرام کے میزبان جناب عبد القادر توکل صاحب کا انجمن اقدام قرآن سندھ آپ سب مہمان گرامی اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کی میزبانی اپنے کاموں کو ڈال کر ہم کو ڈاکٹر صاحب کے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا. اس موقع پر مناسب یہ ہے کہ میں آج کے پروگرام کی بابت فرض کروں. آج پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے اس سے ہر باشعور پاکستانی واقف ہے. خصوصاً پچھلے 20 سال کے یعنی 1970 سے لے کر آج تک کے حالات انتہائی تکلیف دے رہے ہیں. پہلے 1971 میں پاکستان کا دولت ہوا نا, پھر 1970 میں ماشاء اللہ, پھر مسلسل 11 سال اس کا تسلسل, پھر 1988 کے خدائی حادثے کے ذریعے حکومت کی تبدیلی. سندھ اور خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں پچھلے 5 سال کے مسلسل تعداد, مرکز اور صوبوں کی مہاجرائی وغیرہ, ان تمام چیزوں نے ہر پاکستانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اور اب اس ملک کی بقا اور شبہات اب یقین کے درجے میں پہنچ رہے ہیں. ان حالات میں جہاں ہر طرف دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, ہمارے رفقا کو اگر روشنی کی کرن کہیں نظر آتی ہے تو وہ محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے خیالات اور مشن میں نظر آتی ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ سب لوگ بھی ان خیالات سے مستفید ہوں اور پھر سب اس طوفان سے بچ کر نکلنے کی کوئی تدبیر کریں. بقول اقبال عظیم صاحب کے, یہ ادھورے چاند کی روشنی اس اندھیری رات میں کچھ کم نہیں, کہیں یہ بھی نہ ساتھ چھوڑ دے, ابھی روشنی ہے چلے چلو. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انجمن قدامت قرآن سندھ کا مختصر تعارف کرا دوں. اس انجمن کے قیام کا بنیادی مقصد پاکستان کے مسلمانوں میں قرآن کریم سے رغبت اور قرآن کریم کو الہدا کی گائیڈنس سمجھ کر اپنی زندگی کو اسلام جیسے دین فطرت کی طرف صحیح رخ پر کرنا ہے. اس مقصد کے حصول کی خاطر انجمن کے پروگرام میں اولین درجے میں عربی زبان کی تعلیم و ترغیب, قرآن مجید کے مطالعے کی عام تشویق و ترغیب, علوم قرآن کی عمومی نشر و اشاعت, تعلیم و تعلم و قرآن کو مقصد زندگی بنا لینے والے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام شامل ہے جو قرآن کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر پیش کر سکے. یہ تمام پروگرام انہی مقاصد کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ان کے رخ کا یہ فریضہ پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ قرآن اکیڈمی لاہور میں قائم ہو چکی ہے اور اس میں اس وقت تقریباً 100 طالب علم زیر تعلیم ہیں. اسی طرح کی ایک اکیڈمی جس کا تعارفی پروشور آپ سب کو تقسیم کیا جا چکا ہے, کراچی میں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی تفاصیل اس بروشر میں دی ہوئی ہیں اور اس کے مقاصد بھی قدر تفصیل کے ساتھ اس میں دیے گئے ہیں. میں آپ سب حضرات سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ قرآن اکیڈمی کی تعمیر میں اور اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی فرمائیں اور اس کار خیر کو جلد از جلد شروع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں. اب سے چند دنوں کے بعد ماہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے. ہماری یہ کوشش ہے, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں, وہ ہمیں یہ بتائیں اس مبارک مہینے کی برکات کو کس طرح ہم اپنی اور اس ملک کے تعداد پاکستان کی نجات کے لیے کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ جو اسپیچ کا ٹائٹل رکھا ہے آپ نے دکھایا. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نیکی اور تقویٰ کا موسم بہار یوں ہی گزر جائے اور ہم میر تقی میر کے اس شعر کے مزدار بن جائیں کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے.
صلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم عبد القادر توکل صاحب، محترم سراج الحق سید صاحب، محترم زین العابدین صاحب، معزز حاضرین اور محترم خواتین، رمضان مبارک کی آمد آمد ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم شعبان کی 28ویں شب میں ہیں. 27ویں تاریخ گزر چکی ہے اور قمری مہینہ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کے غروب کے ساتھ ہی اس کی تاریخ بدل جاتی ہے. اگر چاند 29 کا ہوا تو پرسوں تراوی ہوگی. اس اعتبار سے بڑی گہری مناسبت قائم ہوئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد کیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. اس میں آپ نے مسلمانوں کو متوجہ کیا، یا ایها الناس قد اغل لكم شهر عظیم شهر مبارک شهر فیه لیلۃ خیر من الف شهر. اے لوگوں، متوجہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فضل ہو چکا ہے. وہ مہینہ جو بہت ہی بابرکت ہے، وہ مہینہ جس میں ایک شب ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے. یہ طویل خطبہ ہے، پورا خطبہ اس وقت میں آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے آج شام ہم یہاں جمع ہیں تو میں نے چاہا کہ اس کا حوالہ ڈھونڈ دے دوں. بہرحال مجھے اب اپنے اصل موضوع کی طرف آنا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پروگرام میں مجھے جو وقت دیا گیا ہے بالکل معیت ہے، سوا گھنٹہ، اور موضوع کا حق اتنے وقت میں شاید ادا نہ ہو، لیکن اندازہ ہوا کہ ہم دیسی لوگ تو ہم شروع بھی ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ لیٹ، تو اگر اسی حساب سے میں کچھ آپ سے قدر زائد وقت بھی لے لوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنے پرخزاں ماحول میں اور جبکہ برکتوں والا مہینہ سایہ فکر ہو چکا ہے، پھر یہ کہ موضوع اتنا اہم ہے، اگر اس کے لیے ہم قدر زائد وقت لگا لیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ پر گرا نہیں. یہ جو عنوان ہے آج کا، سلویشن آف ٹوڈیز پاکستان تھرو دی بلیسنگز آف رمضان المبارک، اس کا پہلا لفظ رمبادی کر رہا ہے کہ ہمارے گمان میں پاکستان شدید مشکلات سے دچار ہے، اس سے سلویشن کی حاجت ہے. جہاز کہیں پھنس گیا، اسے وہاں سے نکالنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کا صحیح شعور ہونا چاہیے، آیا یہ محض لفاظی ہے یا حقیقت ہے. حال ہی میں نے پرسوں ہی لاہور میں ایک مفصل تقریر پاکستان کا مستقبل روشن یا تاریخ، تاریخ ہے تو کیوں اور روشن ہو تو کیسے، اس موضوع پر میں نے وہ پتھر سے بات کیا. اس سے پہلے دو ماہ قبل میں اسی جگہ پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، لہذا جو حضرات اس پچھلی نشست میں بھی موجود تھے اور ہمارے بہت سے احباب جو ابھی ہماری تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے اور میری اس تقریب میں بھی شامل تھے, ان کے لیے یہ تکرار ہو, اور یقیناً تکرار جو ہے طبیعت پر گرا ہو سکتی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بہت سے بالکل نئے چہرے بھی ہمارے اس اجتماع میں شریک ہیں. کم سے کم میں ان سے ان میں سے اکثر سے شاید پہلے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر پا رہا ہوں, اور میں اسے غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم اس مسئلے پر بڑا گہرائی میں اتر کر پا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا واقعی ہمارا جہاز کہیں پھنسا ہوا ہے, کیا یہ محض ایک خیال ہے وہم. اس کے لیے میں دو چیزیں میں نے لاہور میں بیان کی ان کو دہرا رہا ہوں اور ایک کا اضافہ کروں گا. میں نے وہاں بھی کوٹ کیا کہ جب ہم 41ویں سالگرہ منا رہے تھے اپنی آزادی کی, 41واں یوم استقلال, جو ٹائمز آف لندن کے موجودہ ایڈیٹر نے ایک اداریہ لکھا اور اس نے ریفر کیا کہ 40 سال قبل 14 اگست 1947 جب ہندوستان آزاد ہوا, دو آزاد ملک دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے, تو میرے جو پریڈیسیسر تھے سابق اس وقت جو ٹائمز کے مدیر تھے انہوں نے ایک اداریہ لکھا, اس کا حاصل یہ تھا کہ دو ملک آج دنیا میں قائم ہوئے ہیں, ان میں سے ایک کا مستقبل بہت روشن ہے, ایک کا بہت تاریخ. روشن مستقبل ہے پاکستان, اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو متحد رکھنے والی ایک بڑی مؤثر قوت ہے, مذہب کی طاقت انہیں جمع رکھنے والی, نسلی لسانی عصبیت اس میں نہیں. لہذا اور واقعہ یہ کہ ان کا اس وقت کا مشاہدہ مدد نہیں, جیسے پورے بڑے عظیم پاک و ہند کے مسلمان ایک بنیاد محسوس بن گئے, وقتی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کوئی موجود تھا. اس کے پیش نظر اس نے کہا کہ ان کے ہاں جب اتنی بڑی یونیفائنگ فورس ہے تو ان کا مستقبل تو بہت روشن ہے. اس کے برعکس ہندوستان میں بڑے تضادات ہیں, بڑے اختلافات ہیں, نسلی ہیں, لسانی ہیں, ثقافتی ہیں, مذہبی ہیں, اور کوئی بھی یونیفائن فیکٹر موجود نہیں, لہذا انڈیا کا مستقبل بہت خراب. موجودہ مدیر صاحب نے لکھا کہ میں جب آج کی صورت دیکھتا ہوں تو مجھے تو بالکل برعکس نظر آ رہا ہے, بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا, اس کا کوئی حصہ اس سے ابھی تک علیحدہ نہیں, وہ اپنے علاقے کی ایک منی سپر پاور بن چکا. آپ جیل میں ہیں کہ اس کی جو نیبل اسٹرینتھ ہے اس سے تو ڈر رہے ہیں آسٹریلیا بھی اور ساؤتھ افریقہ بھی, کہ پورا انڈین اوشن وہ اس کے زیر تسلط ہے, اور اس کے برس کی صورت ہماری ہے. ابھی جو باتیں آپ نے سن لی, زیادہ مسئلہ کہنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بناتی ہے, ایک ہم ہے دلیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ملک دو نقط ہوا, تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ایک شکست کا کلنگ گتی کا ہمارے ماتھے پر لگا, ایک لاکھ کریئر جوان فوجی جوان سے لے کر جرنیل تک ان ہندوؤں کے اسیر بنے جن پر ہم نے 1000 برس کہیں یا 800 برس کہیں یا 600 برس کہیں حکومت کی, 600 برس اس اعتبار سے کہ 1206 میں دہلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی, 1857 تک چاہے وہ نام نہاد تھی باہر الفا کھڑا تھی. اگر سے کہاوت یہ تھی کہ حکومت شاہ عالم اور دہلی کا پالم, لیکن لال قلعہ تو سلامت اس اعتبار سے دیکھیں 650 برس, لیکن محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی آمد سے لیں 1100 برس, اندرا گاندھی نے اس کا ایوریج نکالا تھا جب اس نے یہ کہا کہ وی ہیو مینی جب 1000 ایئرس کے بیچ ہم نے اپنی 1000 سال اشکست بدل رکھا. ایک طرف تو یہ صورت ہے, دنیا ہمیں کیا کس انداز میں دیکھ رہی ہے. بلکہ میں نے ناؤ میں عرض کیا تھا فلسفے میں ایک کانسیپٹ ہے اتھینٹک پرسپیکٹو, وجود مسبقہ. کوئی انسان وجود مسبقہ کا حامل ہے یا نہیں, یعنی یہ کہ دو ٹانگیں دو ہاتھ رکھنے والا وہ تو خیر ایک ہومو سیپینس وہ تو ہر انسان ہے, لیکن واقعتاً کوئی شخصیت کا حامل انسان کی. تو مولانا روم اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ 3 ٹیسٹ ہیں کہ اسے کوئی انسان اگر پاس کر سکے تو وہ کہہ سکے گا کہ میں ایک وجود مسبقہ کا رہا اتھینٹک پرسن. پہلے وہ یہ دیکھے کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں, مجھے نعیم صدیق کے ساتھ ایک شعر یاد آیا کہ وہ بد نصیب جو گر جائے اپنی آنکھوں میں, بتاؤ خاتون صاحب اپنی آنکھ میں خود ذلیل ہوگا. دوسرے یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو لوگ تمہیں کیا کہتے, اور تیسرے یہ کہ اللہ کی نگاہ سے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں تم کیا. مولانا روم کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ جامع جملہ علم ہے ای نسوئی تابدانی من کیم پر یوم دین. کل علم کا خلاصہ مجھے لباب تو یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہے. بہرحال وجود مسبقہ پاکستان کا ہے یا نہیں یہ جان لیجئے کہ آج کل کی دنیا میں سپر پاورز ہیں, بیلنس آف پاور ہے, چھوٹے چھوٹے ملک بھی جیتے رہتے ہیں, بالکل انڈر گروتھ کے معنی بڑے بڑے درخت ہیں, ان کے نیچے کچھ ہار سرکار بھی گھاس بھی اگتا رہتا ہے, زیادہ ملک ختم تو نہیں ہوتے آج کل. لیکن یہ کہ ایک ہے کہ انسان جیسے کہ ایک فرد وجود مسبقہ کا حامل اتھینٹک پرسنالٹی کا مالک, ایسے ہی ایک ملک آیا باوقار وجود کا حامل باعزت حیثیت کا مالک ہے, بین الاقوامی سطح پر اس کا کوئی وزن محسوس ہوتا ہے, آیا وہ اپنی پالیسیز خود بناتا ہے, اس کی صلح اور جنگ جو ہے اپنے ہاتھوں میں, کیا یہ کہ کسی اور کے سہارے. در حقیقت جو ملک اوروں کے سہارے جی رہے ہیں وہ وجود مسبقہ کے حامل ہیں. تو پہلے تو یہ کہ میں نے آپ کو ٹائمز آف لندن کے ایڈیٹر کی نگاہ میں ہم کیا ہیں وہ دکھا دیا. دوسرے یہ کہ ذرا آپ ایک اور اعتبار سے دیکھیے, یہ عجیب آئرنی آف فیٹ اسے کہا جائے گا, عجیب ہے کیفیت ہمارا انتشار اختراع مہازارائی جھگڑے فساد, اس پس منظر میں بہت عجیب سی بات معلوم ہوئی کہ ایک معاملے میں پاکستانی قوم متحد ہو گئی, حکومت اور اپوزیشن دونوں متفق, لیکن کس بات پر؟ دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ بھارت کو جنگ چھیڑنے کا بہانہ. یہ ہے ہماری قوت کا. کبھی ہمارا وزیر اعظم بکا دکھاتا تھا اور دنیا کے اندر اس کا اثر رکھا. آج کہانیاں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ چند مسلمان خواتین کی چیخوں سے محمد ابن قاسم سندھ تک آتا. آج جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں اس کا ہم نے ایک آزاد قوم اتنی بڑی مملکت ہونے کے باوجود کیا تاثر لیا. یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے جذبات کو بڑھانا چاہتا ہوں, رائے میری بھی یہی ہے کہ یہ تک تو سچویشن یہی ہے ہماری, اپنے حالات سے دیکھا چلنا چاہتا اندر ہمارے ہاں یکجہتی نہیں, وہ کوئی خام خاتا ہے ایڈونچرزم جو ہے وہ در حقیقت بہت خوفناک نسائی پیدا کر سکتا. ہمارے انجمن خطاب القرآن لاہور کے سالانہ محاذات ہوا کرتے ہیں, اس کے لیے دہلی سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے مولانا اخلاق سرکار, وہ چند دن کراچی میں بھی پسند کرتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, بہت سے ان کا حصہ یہاں ہے. انہوں نے ہمارے ہاں ایک جملہ اس دفعہ کہا جو لوگ کہ یہ جہاد اور قتال اور جنگ اور اس کے نعرے لگا رہے ہیں. جملہ یہ تھا اپنا فساد دور ہوتا نہیں اور جہاد ہی سبھی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. گھر میں فساد بعد جہاد. یہ صورتحال اس وقت ہماری ہے. ہم کہاں سے کہاں گر گئے, کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, اس کا ایک انڈیکس لے. تیسری بات یہ چونکہ یہاں پر سب بزنس کمیونٹی سے متعلق حضرات موجود ہیں, انہیں مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ ہماری معاشی حالت کیا ہے, کس طرح قوم کا بال بال جو ہے قرضوں میں جکڑا. جو بھی یہاں پر کوئی خوشحالی نظر آتی ہے, مجھے شعر یاد آیا اقبال کا کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام, یا غازہ ہے یا ساگر و مینا کی طرح بات. یہ سب ہمارے قرضے ہیں, ان کی رونقیں ہیں, چہل پہل ہے. ہماری اپنی اکانومی کس طرح پر کہاں. بہرحال بات یہ ہے کہ اس ملک اور ملت کو سلویشن کی ضرورت ہے. ہمارا جہاز دلدل میں پھنسا, اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ اس کے نکالنے کی کیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ تجویز سے پہلے تشخیص ہوگی. ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ کی پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جگہ. ہم جو ہے ہم وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے. ایک قوم راجکماری سے کرا خبر اور مکران سے راجگان, وہ اتنی قومیتوں میں کیسے بٹ گئی؟ اس میں ایسا انتشار کیوں کرتا؟ آخر ہمارے نیشنل ایگزسٹنس کا ایک ڈائلما ہے. ایک عقدہ لا ینہل, لیکن یہ کہ میں ترمیم کر رہا ہوں, اس میں ایک پیچیدہ عقدہ ہے. لا ینہل نہیں ہے, حل ہو سکتا, لیکن وہ عقدہ کیا ہے, ڈائلما کیا ہے؟ ایک طرف ہم نے ایک ملک بنایا جس کی کوئی جڑ اور بنیاد سوائے مذہب کے نہیں, یا کم سے کم جس کے استحکام کے لیے کوئی بنیاد مذہب کے سوا نہیں. دوسری طرف مذہب کی طرف بجائے اس کے کہ پیش قدمی ہوتی پسپائی ہوتی. آج ہم وہاں نہیں ہیں جہاں 1947 میں, اس وقت ہمارے ہاں بے پردگی اتنی نہیں تھی. اس وقت ہمارے ہاں عام آدمی, یہ میں مانتا ہوں کہ ہماری مڈل کلاس میں ایک طبقہ پہلے کے مقابلے میں مذہب کی طرف آیا ہے. مختلف تحریکیں ہیں, تبلیغی جماعت کی تحریک ہے, جماعت اسلامی کی تحریک ہے, علماء کے اور کام ہے, لیکن آپ کے عوام جتنے دور مذہب سے آج ہوئے اس وقت نہیں. گراس روٹ لیول پر جو الحاد اور بے دینی پہنچی ہے وہ اس وقت ہے. تو معلوم ہوا کہ پیش قدمی نہیں ہے, پسپائی ہوئی. یہ ہے ٹو ہارنز آف دی ڈائلما. ایک طرح ملک وہ ہے جس کی کوئی جڑ نہیں سوائے مذہب کی, دوسری طرح مذہب کا حال یہ ہے کہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی میں تشریح کر دوں. پہلے چند جملے میں عرض کروں گا جینیسس آف پاکستان کے بارے میں. پاکستان کیوں قائم ہوا, کس اساس پر قائم, اس لیے کہ یہ بھی اب ہمارے ہاں بڑا کنٹروورشیل ایشو بن گیا ہے. نوجوان تو بیولڈرڈ ہے, کیا سمجھے وہ یہ کس لیے ملک بنا تھا, کیوں بنا تھا, یہ خونی لکیر کیوں کھینچی گئی تھی. وہی قومیتیں ادھر ہیں, وہی قومیتیں ادھر ہیں, وہی زبانیں ادھر بولی جا رہی ہیں, وہی زبانیں ادھر بولی جا رہی ہیں. تہذیب و تمدن کا بھی کوئی فرق نہیں رہا. آپ کے جو ہائر کلاس ہے, انڈیا کا ہندو اور پاکستان کے مسلمان کے اوپر کے طبقات کے تمدن میں سرے منہ فرق ہے. وہی ثقافت ہے, وہی رہن سہن ہے, وہی ویلیوز ہیں, وہی نشست و برخاست کے انداز ہیں, وہی ایٹنگ ہیبٹس ہیں, کیا فرق ہے. اس اعتبار سے جینیسس آف پاکستان یہ بھی اب ہمارے ہاں ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کنٹروورسیز تو بہت پہلے سے بھی تھی, حسین شہید سہروردی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، خالص معاشی مسئلہ تھا. اچھا وہ تو کنٹروورشیل آدمی تھے، لیکن جناب نور الامین تو کنٹروورشیل نہیں تھے، آخری وقت تک مسلم لیگ ہی رہے. انہوں نے بھی یہ فرمایا، اردو ڈائجسٹ میں ان کا بہت طویل انٹرویو چھپا تھا، کہ خالص معاشی مسئلہ. اس سے آگے چلیے، وہ تو تلک امت ان قد خلط کے حکم میں داخل ہو جائے، لیکن اب کبرانی موت الکبرا کے مستاق دو ایسے آدمی موجود ہیں قائد اعظم کے اس وقت کے نوجوان ساتھیوں میں سے، جب جو اب ہمارے بزرگوں میں سے، بالقادہ صاحب، شوکت حیات خان صاحب. چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، دولتانہ صاحب نے کہا معاشی کے بجائے سیاسی کا، یہ خالص سیاسی مسئلہ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور شوکت حیات صاحب نے بات کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ تو کچھ چھوکروں نے، نوجوانوں نے نعرہ بنا دیا تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں. تو اب بتائیے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ مسلم لیگی تو وہ ہے، قائد اعظم کے ساتھی تو وہ ہے. تو اب اگر آپ کی نوجوان نسل جو ہے اس پر کنفیوزڈ ہو، تو میرے نزدیک ان کا تو کوئی قصور نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سلجھا لیں ایک مرتبہ، اور میری یہ تین باتیں یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ جس شخص سے بھی بات کریں گے وہ آپ سے اختلاف کی ضرورت بھی نہیں کرے گا، آپ کی مخالفت تو بہت دور کی بات ہے. میرے نزدیک اس مسئلے کے تین لیولز ہیں. جیسے ہماری دنیا میں پانی جو ہے اس کی تین سطحیں ہیں، گراؤنڈ واٹر ہے، دریا ہے، ندیاں ہیں، چشمے ہیں، سب سوائل واٹر ہے، 30 فٹ، 40 فٹ، 50, 60, 70 فٹ ہینڈ پمپ سے اور کنویں سے ہم نکال لیتے ہیں. اور پھر ہے وہ 600, 300, 400, 600, 700 فٹ نیچے سے پانی نکلتا ہے، صاف شفاف. بڑے شہروں میں تو ڈرنکنگ پرپزز کے لیے آپ وہ پانی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس مسئلے کے تین لیول ہیں کہ اگر بات یہ ہو کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، تو میرے نزدیک کوئی شخص اس سے اختلاف جو ہوگا، چاہے وہ چھوکروں کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، چاہے وہ بزرگوں کی بات تھی، قوم جمع نہیں ہو سکتی تھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اور مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے اگر یہ نعرہ نہ لگتا. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ دو ملک ہیں دنیا میں اس وقت جو مذہب کے نام پر قائم ہوئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگرچہ مجھے اسرائیل کے بارے میں اختلاف ہے، پاکستان کے بارے میں نزدیک سب چیزیں پوچھ، لیکن ذرا نیچے اتریے، سب سوائل واٹر پر آئیے. اگر کوشچن یہ پوز کریں آپ کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، ریئل موٹیویشن پوز، تو میرے نزدیک یہاں اختلاف کی کافی گنجائش. اور بہت سے حضرات جن کے علم میں یہ بات میرے بارے میں اگر پہلی مرتبہ آئی ہو تو حیران ہو جائیں گے کہ میرے نزدیک اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. اس لیے کہ میرے سامنے تو دو اور دو چار کی طرح کا اصول یہ ہے کہ کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑھا اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے، اور پاکستان کی قیادت ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں. شرافت اور شے، سچائی، نہ بکنے والا انسان، یہ علیحدہ خصوصیات، ان کا تو انسان کے بنیادی کیریکٹر سے تعلق ہے، مذہب سے تعلق نہیں. غیر مسلم بھی ان صفات کا حامل ہو سکتا ہے اور ہے، بے شمار ہو، باقی مذہبی لوگ نہیں تھے تحریک پاکستان کے رہنما. اور جو علماء آئے ہیں بعد میں وہ بھی معاونین تھے، لیڈر نہیں. چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہو، رحمہ اللہ، میری نگاہ میں ان کی بڑی عظمت ہے، میں ان کے قرآن مجید کے حواشی کا بہت ہی مرہون منت ہوں، لکھا ہے میں نے بربڑا، لیکن سیاسی اعتبار سے ان کی حیثیت رہنما کی نہیں تھی، وہ معاونین. تو میرے نزدیک بھی یہ مذہبی معاملہ نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کہے معاشی تھا تو غلط، اگر کوئی کہے صرف سیاسی تھا تو بھی غلط. میں اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کرتا ہوں ایک لفظ، یہ قومی مسئلہ تھا.
ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، خوف لاحق ہو گیا تھا. اٹ واز فیئر کمپلیکس آف اسمالر نیشن کہ بڑی قوم ہمیں ایکسپلائٹ بھی کرے گی، ہمارے کلچر کو بھی ختم کر دے گی، ہمارے تہذیبی تشخص کو برباد کر دے گی، ہماری زبان اس کو بھی ختم کر کے رکھ دے گی. ہر اعتبار سے، سیاسی، معاشی، ثقافتی، لسانی، ہر اعتبار سے ہمیں وہ تباہی تھی. کچھ ہمارا اپنا گلٹی کانشنس بھی تھا، آخر ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا ہزار برس، اس کا بھی تو ایک ہمارے تحت شعور میں خوف ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو یہ ہم سے کیا کریں گے، گن گن کے بدلے لیں گے. جیسے کہ اندرا گاندھی جیسی خاتون، آپ غور کیجیے، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال کی بیٹی. یہ کوئی پنڈت، یہ کسی اور مہا سبھائی لیڈر کی بیٹی یا پوتی نہیں، موتی لال جتیشس اتنا وسیع نظر انسان، لیکن اندر جو کچھ تھا وہ یہ ظاہر ہو گیا اس جملے سے کہ وی ہیو ایون جبر تھاؤزینڈ ایئرس. بہرحال یہ جذبہ تھا اصل میں جس نے پاکستان بنوایا ہے. لیکن ابھی ہم سیکنڈ لیول پر ہیں، تھرڈ لیول تک ابھی جانا ہے. تھرڈ لیول پر آ کر ایک اور کوشچن پوز کیجئے، جس قوم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں. کیا وہ کسی زبان کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں. کیا وہ کسی خاص ثقافت کی بنیاد پر قوم تھی؟ ثقافت میں اہم ترین چیز لباس ہوتا ہے، ثقافت میں اہم ترین چیز ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں. تو کیا بنگالی مسلمان اور پنجابی مسلمان کا لباس ہے؟ خاص طور پر خواتین کا لباس، بنگالی مسلمان عورت کا لباس، پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی کہ ننگی ہے، کوئی اس نے اپنی بات پہنا ہوا نہیں. تو نہ نسل ایک، نہ زبان ایک، نہ لباس ایک، نہ ثقافت ایک، نہ ایٹنگ ہیبٹس ایک، صرف ایک شے تھی جو قدر مشترک تھی، وہ مذہب. تو فائنل انالیسس میں ہم پھر وہیں پہنچتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے سوا ہو، چاہے تحریک پاکستان کا اصل موٹیو وہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن یہ کہ فائنل انالیسس میں ہم وہیں پہنچے کہ اصل شے جو ہے وہ مذہب ہے، اس کی بنیاد. لیکن چلیے اس مسئلے کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں. لیٹس بی پریگمیٹک، عملی اور ریئلسٹک انداز سے سوچئے کہ یہ ملک بن گیا اب ہے، میرا اور آپ کا اور میری اور آپ کی آئندہ اولادوں کا، نسلوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. یہ جہاز تیرتا ہے تو ہم تیرتے ہیں، یہ ڈوبتا ہے تو ہم ڈوبتے ہیں، اس کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، اور اس کی ذلت ہے تو ہم سب کی ذلت ہے. اس اعتبار سے غور کریں اس کے استحکام کے لیے ہمارے پاس کون کون سی بنیاد ہے. میں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، اور اس اعتبار سے مجھے کوفت ہو رہی ہے کہ میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں جو لکھ چکا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، لہذا مجھے سما خراشی سمجھ لیجیے کرنی پڑے گی. میں بڑی تیزی سے آپ کو فیکٹرز گنوا دیتا ہوں جو ملکوں کے استحکام کی بنیاد بنتے ہیں، ایک ایک کو دیکھتے جائیے کہ وہ ہمیں اویلیبل ہے یا نہیں. ایک ہوتا ہے ہسٹوریکل سینکٹیٹی کا فیکٹر، تاریخی تقدس، کوئی ملک پانچ ہزار سال سے اسی نام سے انہی حدود کے ساتھ چلا رہا ہو تو اسے تشخص حاصل ہو جاتا ہے، تقدس حاصل ہو جاتا ہے. اگر کوئی دوسرا ملک اس کے کسی رقبے پر قبضہ کر بھی لے تو وہ ملک کا نام نہیں بدلتا. یہی کہا جائے گا کہ جاپان چین کے بہت بڑے حصے پر قابض، جاپان جاپان رہے گا، چین چین رہے گا. یہ سینکٹیٹی ہمیں حاصل نہیں ہے. پچاس برس پہلے پاکستان کا نام نہ دنیا کی کسی لغت میں تھا نہ کسی نقشے پر. اور زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف اس کا ایک نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو اس نے وہ نام جو ہے لیبل اپنے ماتھے سے اتارا اور این دفتر بے مانا غرق میں نہ بولا، اسے خلیج بنگال میں ورک. حالانکہ چھوٹی سی دکان دو بھائی مل کر اگر کریں چند سال تو اس کے بھی ٹائٹل کی ویلیو ہے، اگر علیحدہ ہوں گے تو اس پر جھگڑیں گے، اس کی قیمت آتی جائے گی. معلوم ہوا پاکستان کے نام کی کوئی قیمت نہیں سمجھی ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی.
وجہ یہی ہے کہ اس کی کوئی ہسٹوریکل سینٹیٹی بنی نہیں ہے.
ورنہ دو یمن آج بھی ہیں, دو جرمنی چلیے اب یونیفائی ہو جائیں گے, اتنے عرصے تو دو جرمنی رہے, دو کوریا آج بھی ہیں, تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے؟
اور یہ تو ملے ہوئے ہیں, ہمارے تو دو ملک علیحدہ بھی رہتے ہیں. خطرہ کوئی اندیشے کی بات نہیں تھی کہ کہیں نام کے اشتراک کی وجہ سے یہ دوبارہ کلیم نہ کر لیں,
لیکن اس نام کی تو قدر کی مت.
دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جغرافیائی, کسی ملک کی سرحدیں جو ہیں انہیں نیشنل جیوگرافیکل باؤنڈریز کی پروٹیکشن حاصل.
اے ہمالیہ اے فصیلِ کشورِ ہندوستاں, چونتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان.
ایک حفاظت رہی ہے,
ایک ہی مرتبہ جنگ ہوئی ہے, وہ نیفا میں جو ہوئی تھی,
ورنہ تاریخ میں ادھر سے کوئی حملہ ہوا نہیں بھارت کے اوپر. اسی طرح کوئی بہت بڑا دریا ہو,
یہ پروٹیکشن دیتا.
ہمیں تو 1967 میں بی آر بی کینال نے بہت کچھ تحفظ دے دیا تھا, چھوٹی سی نہر, دریا ہو تو کیا کہنے.
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کوئی سرحد جو ہے وہ نیچرل باؤنڈریز کے ذیل میں نہیں آتی, خاص طور پر ہندوستان سے. وہ پاکستان جو ہم نے بنایا تھا وہ تو عجوبہ تھا, دو خطے 1000 میل اپارٹ, اور مشرقی خطہ تین طرف سے گھرا ہوا بھارت سے, اور کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں. ویسٹرن سائڈ پر تو پیڈی فیلڈ چلے گئے ہیں, ویسٹ بنگال اور ایسٹ پاکستان جو تھا اس کو کہیں کوئی خاردار تار بھی نہیں تھے, وہ بعد میں لگے. بہرحال وہ تو پاکستان کا ایک باس والی بات ہے, لیکن اب بھی سب سے زیادہ اندیشے کی جگہ ہماری مشرقی سرحد, پیدائشی دشمنی اس ملک کے ساتھ. میں مانتا ہوں انسانی جذبہ بہت بڑی ہے, اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے, انسان میں بڑا پوٹینشل ہے, بڑی قوت. انسانی جذبہ بیدار ہو جائے تو کوئی شین کا مقابلہ نہیں, بلکہ وہ تاریخ سے بھی لڑ جاتا ہے, جغرافیہ کو بھی لڑ جاتا ہے. وہ جذبہ تھوڑا سا ابھرا تھا 1947 میں, تو مجھے ایک جملہ یاد آیا تھا قائد اعظم کا, بہت پیارا جملہ. برطانوی پریس میں کچھ چیزیں گوئیاں ہوئی تھی پاکستان کے خلاف, یہ کیا جغرافیہ کے اعتبار سے کیسے چلے گا, وائبل کیسے ہوگا. برٹش پریس ہے اسپوکن ایز سم جیوگرافیکل ڈیفیکلٹیز ان دی وے آف پاکستان, مے آئی آسک دم بائی واٹ رول آف جیوگرافی آر دے ہیئر. میں انگریزوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جغرافیہ کے کون سے اصول سے تم خاص ہم پر حکومت کر رہے ہیں. واقعی تو ذہانت کا تو مظہر ہے جواب, لیکن ذہانت سے ہر تاریخ کو بھی بدلا کر تو واقعی یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس وقت تو جذبہ تھا جو لڑ گیا, لیکن یہ کہ وہ جذبہ اگر مینٹین ہو سسٹین ہو تب کی بات ہے. تو انسانی جذبے میں بڑی طاقت ہے, لیکن یہ جذبہ دو طرح کا ہے. ایک ہے قومی, ایک ہے تو آئیڈیولوجیکل نظریاتی. قومی جذبے کے اعتبار سے غور کیجئے, وہ ہماری پشت پر نہیں ہے, اس لیے کہ آج بھی دنیا میں قومیت کے لیے سب سے پوٹنٹ بنیاد, سب سے قوی بنیاد نسل. جرمن ریس, وی آر سپیریئر ریس, ہر بچے کے دل کے اندر یہ بات پلی ہوئی, اس سے جو جذبہ ابھرتا ہے. اسی کی مثال ہے یہودی قوم, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہر بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے اندر یہ بات ابھرتا ہے. یہ تو جینٹائلز ہے, ویسی ہے باقی دنیا کی قوموں, انسان تو صرف ہم. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو مذہبی ریاست نہیں مانتا, وہ ریسسٹ. یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے جو مذہبی جیوز ہیں وہ پرو اسرائیل نہیں ہے. زائنس موومنٹ در حقیقت ایک ریسسٹ موومنٹ, انہوں نے کور لیا ہے اس لیے کہ آج کی دنیا میں ریسزم چونکہ بہت ہی مبغوض شے ہے, ناپسندیدہ شے ہے, اس پر کور لیا ہے مذہب کا, مذہبی طریقہ نہیں. اس لیے کہ یہ تو مذہبی نسل کی بنیاد پر ہے, اس نسل
بہرحال اس وقت اب یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی ایک نسل نہیں ہے, یہ نسلوں کا حلیم ہے. کھچڑی کی بجائے حلیم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس لیے کہ اس میں خالص گوشت جو ہے سیمیٹک ریسے پرشی اور سید صاحبات اور سب بڑھاتے جائیے, علوی اور عثمانی اور صدیقی, اس کے علاوہ ٹریبیڈیم جیسے ابھی بولے برہمی ابلوچ اسلام یا ٹریبیڈیم اسلام بلوچ, پھر ایرین نسل سارے جاٹ سارے راجپوت سارے جو ہندوؤں سے اسلام لائے کاروباری لوگ تھے اور ایرین جتنے شدر ایماندار وہ کون ہے ایرین, پھر آگے کر کے منگول آئے جو تھے ترک یہاں ہے مغل یہاں ہے کون یہاں نہیں ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ جتنی بھی ریسز دنیا کی ہیں ان سب کا حلیم یہاں مت, تو نسل کی بنیاد پر تو یہاں کوئی یکجہتی اور اتحاد ممکن نہیں. اسی طرح جان لیجیے دوسرا پورٹنٹ فیکٹر جو ہے نیشنلزم کے لیے وہ ہے زبان. تحریک پاکستان کے دوران اردو کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی, سنونیمس تھا اردو اور پاکستان, اس لیے کہ جھگڑا ہندو سے تھا. اقبال کے جو ظریفانہ کلام میں اشعار آئے ہیں یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا دھٹکا ہے تو اس اردو ہندی کا جھگڑا تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ بات ختم ہوئی اس کے ساتھ, پاکستان بنتے ہی سب سے پہلے بنگلہ بھاشا کھڑی ہوئی مقابلہ کرنے, اردو کی سب سے گوارا کرنے کو تیار ہے, اور وہی شہر تھی کہ جس نے بنگلہ بھاشا سے بنگلہ نیشنلزم اور بنگلہ نیشنلزم سے بنگلہ دیش بنوا دیا. اور اس بچے کچے پاکستان میں بھی کم سے کم ایک زبان سندھی کسی طرح بھی اردو کی سپری میسی کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے. میں اس کے میرٹ ڈی میرٹ میں نہیں جانا چاہتا اس وقت, وہ ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. میری گفتگو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک زبان ایک قوم نہیں بنا سکتی. کاش کے ہمارے ایلڈرز اتنے میچور ہوتے, اتنی دور اندیشی ان میں ہوتی کہ پاکستان بنتے ہی وہ جائزہ لے لیتے کہ زبان کا مسئلہ کتنا سچی ہے اور کتنا سینسٹیو ہے. قائد اعظم کی زندگی کے اندر اس پاکستان میں مسئلہ کھڑا ہوا لینگویج, لیکن ہم لوگ کچھ عجیب اس وقت جذباتی فضا میں تھے, ہم نے حقیقت پسندی کا ثبوت نہیں دیا. دو تھے اشخاص جنہوں نے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مخلصانہ مشورہ دیا تھا سراغا خان اور زائد حسین مرحوم کہ عربی کو سرکاری زبان بناؤ, لیکن ہم تو بہت اونچی ہواؤں میں اس وقت تھے, خاص طور پہ اردو والے. اللہ اکبر, مولوی عبدالحق صاحب نے بہت بے عزتی کی تھی زائد حسین مرحوم کی. ایک جلسہ جو ہے اس کے اندر زائد حسین نے یہ بات کہہ دی, وہ بے عزتی کی بھرے اس مرد اللہ کے اوپر کہ انہیں عزت بتا کر نکلنا مشکل ہو. بہرحال جو بھی ہوا تو ہوا, میری اس وقت کی گفتگو کے اعتبار سے یہ ہے کہ کوئی لنگوسٹک نیشنلزم اویلیبل نہیں ہے سالیڈیریٹی کے لیے یکجہتی کے لیے. اب تیسری ایک نظری بات ہوتی ہے تھیوریٹیکل, دنیا میں وہ عام ہے اس وقت وطنی قومیت. ایک ملک کے رہنے والے لوگ بلا لحاظ نسل و رنگ و لسان و مذہب ایک قوم ہے. ہمارے وہاں بھی پاسپورٹ پہ تو لکھا ہوتا ہے نیشنلٹی پاکستانی, وہ کوئی ہندو ہوگا تب بھی نیشنلٹی پاکستانی ہوگی اس کی, عیسائی ہے تو وہ بھی نیشنلٹی پاکستانی ہوگی, میری اور آپ کی بھی ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ پاکستانی نیشنلزم ایک لیونگ فورس کی حیثیت ہے, پاسپورٹ میں درج ہونے کے اعتبار سے تو ہے, لیونگ فورس کی حیثیت سے نہ آج تک وجود میں آیا ہے نہ قیامت تک وجود میں آتا ہے. امپوسبل. وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات, میں تو دو اور دو چار کی طرح کی باتیں کرتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا تھا, ہر تحریک کا اصل جذبہ محرک کا سب سے گاڑا نظر آنا چاہیے اس کی قیادت, اسی طرح عرض کر رہا ہوں ایک خاص نظریے کی کامل نفی پر تو ہم نے ملک بنایا. کانگریس سے جھگڑا کیا تھا ہمارا؟
ہم نے کہا ہماری قومیت کی بنیاد مذہب وطن. توبہ توبہ توبہ, یہ تو بت ہے. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روی کے لطف و ستم اور, تہذیب کے حاضر میں ترسوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں پڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ تیری نہ زمانے کو دکھا دے ہے مستفی خاک میں اس بت کو ملا دے. مصور پاکستان کو علامہ اقبال ہے, ان کا کانسیپٹ تو یہ ہے. تو کیسے ممکن ہے آپ اسی کو اب اپنی بنیاد بنا دیں؟ ان پاس پھر یہ کہ مسلمان قوم کا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے, اس میں زمین کے ساتھ اس کی عظمت, اس کے تقدس کا کوئی ایلیمنٹ ہے نہیں, آفاقی ہے اس کا بدل. ہر ملک ملک کے ماں کے ملک کے خدا, چاہے کوئی پریکٹسنگ مسلم ہو چاہے نان پریکٹسنگ, مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کی ہڈیوں میں یہ چیز موجود ہے, یہ زمین ارتھ روٹیڈ محسوس کے اندر نہیں. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, اگر وطن ہی پر قوم بنانی ہے تو ایک سندھی کے لیے سندھ وطن ہونے کے اعتبار سے ایک اس کے ذہن سے قریب تر کانسیپٹ ہے, مونجو سندھڑی. جب کوئی سندھی کہتا ہے تو جو اس کی پوری یوں سمجھیے کہ اس کی روح جو ہے, پوری حلاوت اس کی جو ہے, اس کے اندر اس لفظ کے اندر بھری ہوگی. لہٰذا وہ تو ڈیوائڈ کرے گا آپ ٹیریٹوریل نیشنلزم, وہ تو دنیا کے لیے ویسے مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہماری قوت کے لیے وہ کوئی بنیاد پرابلم. اب رہ گیا لے دے کر ایک جذبہ, دوسرا نظریاتی جذبہ, اس میں اہم ترین جذبہ ہے مذہبی جذبہ. مذہب نے بڑے بڑے میریکلز کیے, پاکستان کا قیام خود ایک میریکل تھا, وہ مذہب کی بنیاد پر ہوا. ٹائمز آف لندن کا اگر ایڈیٹر بیٹھا ہوا لندن میں دیکھ رہا ہے قوم کے مستقبل کو اتنا روشن, تو مذہب کی بنیاد پر یونیفائنگ فورس اس وقت کے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات غلط نہیں تھی. ہمارے پاس سوائے اس مذہبی جذبے کو انووک کرنے کے کوئی اور ذریعہ موجود. سچا کہ ہوا آپ حضرات مطالعہ کریں میری اس کتاب کا, میں نے ریلائز کیا ہوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شخص جو اجتماعیات انسانیت سے واقفیت رکھتا ہو, پولیٹیکل سائنس کا اسے کوئی بنیادی جو ہے کانسیپٹ موجود ہو, وہ میری کسی بات کو ریفیوز کرے. میں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا معاملہ وہ ہے کہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے, دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان قوم بھی اس شعر پر پورا نہیں کرتا, صرف ہم پورے ہوتے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قوم رسول ہاشمی نہ آج ترک ہے نہ عرب ہے, اس معیار پر پورا اترنے والا صرف پاکستان ہے, اس لیے کہ اس کی ولدیت اسلام ہے. جیسے حضرت سلمان جب ان سے سلام نام پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے سلمان, لیکن عربوں کے نزدیک تو جب تک باپ کا نام نہ آئے نام پورا نہیں ہوا, سلمان ابن اس کے بیٹے. تو وہ فرمایا کرتے تھے سلمان ابن اسلام, میری ولدیت اسلام ہے. اسی طرح پاکستان کی ولدیت اسلام ہے, کوئی اور غیر بنیاد نہیں. البتہ ایک نوٹ آف کوشن, وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کو وجود میں لایا تھا مختلف تھا اس جذبے سے جو آج درکار ہے پاکستان کے استحکام. وہ جذبہ زبانی کلامی جذبہ بھی تھا, اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کردار دیکھو شرابی تو نہیں ہے, زانی تو نہیں ہے, مسلم ہے تو مسلم نہیں, کردار کچھ بھی ہو, کاروبار کچھ بھی ہو, شراب کا ٹھیکہ کھولے ہوئے ہو, افیون کا ٹھیکہ چلا رہا ہو, چاہے چکلا چلا رہا ہو, مسلم ہے تو مسلم لیگ میں مقابلہ ہندو سے تھا. جیسے ہندی اور اردو کا جھگڑا تھا ویسے ہندو اور مسلم کا جھگڑا. اس وقت اسلام کا نعرہ اسلام کا جذبہ اس معنی میں وہ کام کر گیا. اب وہ صورت نہیں, اب تو حقیقی اسلام, واقعی اسلام, جسے آپ کے ماسز پہچانے کہ ہاں یہ اسلام ہے. 1400 برس کی تاریخ نے ان کا ایک کلیکٹو کانشس مائنڈ, کلیکٹو سب کانشس پیدا کر دیا. ایک انپڑھ آدمی بھی جانتا ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے، اس کے لیے وہ دلیل دے سکے نہ دے سکے، وہ نو دے سکے. اگر آپ کو ماسس کے اندر جذبہ پیدا کرتا تو وہ جذبہ تو نکلے گا اگر وہ حقیقی اسلام کو دیکھے کہ ہاں یہ حقیقی. اب ہمیں ضرورت ہے حقیقی واقعی عملی اسلام کی، جبکہ اس وقت کام کر گیا زبانی کلامی نعرے کا اسلام. اس فرق کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ بہرحال ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. دس از ون ہارن آف دی ڈائلیما، ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور خاصا مایوس کن ہے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کی مایوسی میں اور اضافہ کروں گا. دی ادر ہارن آف دی ڈائلیما، اس کو بھی ذرا ایک نگاہ ڈال کر دیں. ہماری اس قوم میں اسلام عملی اعتبار سے کتنا ہے؟ نام کو تو ہم ہیں 95%, 96% مسلمان، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اب وہ نام والا اسلام تو نہیں چلے گا، اب تو عملی ہو، حقیقی ہو، واقعی ہو. اس کے اعتبار سے جائزہ لیجئے. میں نے کبھی اس پر غور کیا تھا تو مجھے چار کانسنٹرک سرکلز نظر آئے تھے، واقعی آئے تھے. آج سے 20 سال پہلے کی بات، کیونکہ آج زین العابدین صاحب نے بھی بات کی. 1970 میں میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جلسے میں لاہور کے انٹر کانٹیننٹل میں تقریر کی، اور میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اسلام سے عملی تعلق کی حیثیت سے کہاں کھڑا ہے. تو میرا انالیسس یہ ہے، وہ انالیسس آج بھی جو کرتے ہیں. آپ فور کانسنٹرک سرکلز کا تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا دائرہ، پھر بڑا دائرہ، پھر اور بڑا دائرہ، پھر اور بہت بڑا. پہلے دائرے میں چھوٹے میں نزدیک 2% سے زائد آدمی نہیں، دوسرے میں جائیے 3 مل جائیں گے، 4-5 مل جائیں گے، اور آگے جائیے 7-8، اور 85% آبادی ہمارے اس آخری چوتھے دائرے میں. اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اس کا کوئی عملی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کے ساتھ عملی تعلق کی بات کر رہا ہوں، اور اس کا پیمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. نماز پنجگانہ یہ فرق ہے اسلام اور کفر کے مابین. حتے فاتے جائزہ لے لیجئے کہ آپ کی آبادی کے کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو نماز سے پنجگانہ کے پابند ہیں. زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. پھر ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو مذہب کا ایک ریچولسٹک کانسیپٹ رکھتا ہے، محض ریچولس ہیں، نماز روزہ، اور اب ذرا پیسے زیادہ ہو گئے تو حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں ہر سال کے، لیکن یہ صرف ریچولسٹک کانسیپٹ انتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. جبکہ نوجوان نسل کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ حاجی بھی ہے اور ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن یہی سب سے بڑا بلیک مارکیٹر بھی ہے. جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، سودی کاروبار کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ، جہاں بھی جوئے کا معاملہ ہے موجود ہے. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ تو الٹا نوجوان نسل کو اور بدزن کرنے والا. اس سے اندر آئیے، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پابند ہیں، حلال حرام کے بھی پابند ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے، جانتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے، مکمل نظام ہے، اس کو غالب ہونا چاہیے، خواہش بھی رکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، لیکن خود کچھ کرنے کو تیار ہیں، خود اپنا دھندا، اپنا بزنس، اپنا کارخانہ، اپنی ملازمت، اپنا